السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 363. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. لاسٹ ٹائم ہم نے اجتماع السماء کے بارے میں پڑھا تھا کہ مرد حضرات ایک کپڑا ایسا لپیٹ لیں کہ جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ بالکل بند ہو جائیں, یعنی ریپ کرنے کی طرح پہن لیں, تو وہ جائز اور درست نہیں ہے. لیکن اگر خواتین ایک کپڑے میں نماز پڑھتی ہیں, ان کا پورا ستر مکمل ہے اور اپنے ہاتھوں کو وہ حرکت دے سکتی ہیں اللہ اکبر کہنے کے لیے, رکوع کے لیے اور سجدے کے لیے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اجتماع السماء منع ہے مردوں کے لیے جس میں ہاتھ ایسے لپیٹ لیے جائیں, جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اگر کسی کو باندھ دینا ہو تو کیسے لپیٹ دیا جاتا ہے, تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. تو آئیے دیکھتے ہیں آگے. حدیث نمبر 363. ہم سے یحییٰ بن موسیٰ نے بیان کیا, کہا ہم سے ابو معاویہ نے عامش کے واسطے سے, انہوں نے مسلم بن سبی سے, انہوں نے مسروق بن اجدع سے, انہوں نے مغیرہ بن شعبہ سے. آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر یعنی غزوہ تبوک میں تھا. آپ نے ایک موقع پر فرمایا مغیرہ پانی کی چھاگل اٹھا لے. میں نے اسے اٹھا لیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور میری نظروں سے چھپ گئے. آپ نے قضاء حاجت کی. اس وقت آپ شامی جبہ پہنے ہوئے تھے. آپ ہاتھ کھولنے کے لیے آستین اوپر چڑھانی چاہتے تھے لیکن وہ تنگ تھی, اس لیے آستین کے اندر سے ہاتھ باہر نکالا. میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا. آپ نے نماز کے وضو کی طرح وضو کیا اور اپنے خفین پر مسح کیا, پھر نماز پڑھی. تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ یعنی جو شام کا وہ پہناوا تھا ڈریس, اس کی آستین تنگ تھی تو آپ وضو کے لیے اس کو اوپر نہیں اٹھا سکے. تو آپ نے کیا کر دیا کہ آستین کے اندر سے ہاتھ ہی نکال لیا اوپر سے اور پھر وضو کیا اور پھر اس میں نماز پڑھی. یہاں پر ایک تو مسح کا بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے مسح کیا, دوسرا آپ نے آستین اوپر نہ چڑھنے کی وجہ سے اس کے اندر سے ہاتھ نکال لیا. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کپڑا ایسا تنگ ہو تو اس میں سے ہاتھ نکال کر وضو کرنا جائز ہے. نیکسٹ حدیث ہے حدیث نمبر 365. دیکھیے قمیض اور پاجامہ اور جانگیا اور قبا پہن کر نماز پڑھنے کے بیان میں, جس کو چوغا بھی کہتے ہیں. ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا, کہا ہم سے حماد بن زید نے ایوب کے واسطے سے, انہوں نے محمد سے, انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے صرف ایک کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا. آپ نے فرمایا کہ تم سبھی لوگوں کے پاس دو کپڑے ہو سکتے ہیں. پھر یہی مسئلہ عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا تو انہوں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراخی دی ہے تو تم بھی فراخی کے ساتھ رہو. آدمی کو چاہیے کہ نماز میں اپنا کپڑا اکٹھا کر لے. کوئی آدمی تہبند اور چادر میں نماز پڑھے, کوئی تہبند اور قمیض, کوئی تہبند اور قبا میں, کوئی پاجامہ اور چادر میں, کوئی پاجامہ اور قمیض میں, اور کوئی پاجامہ اور قبا میں, کوئی جانگی اور قبا میں, کوئی جانگی اور قمیض میں نماز پڑھے. ابو ہریرہ نے کہا کہ مجھے یاد آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی جانگی اور چادر میں نماز پڑھے, یعنی ایسا جانگی ہے ایسا کپڑا جس سے ستر پوشی ہوتی ہے, یعنی جو پیجامے سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اور پیجامہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے. اگر ایسے کپڑے سے مکمل ستر پوشی ہو جائے تو وہ جائز ہے. اور یہاں یہی اس سے مراد ہے. امام قسطلانی کہتے ہیں کہ طویل قمیص یعنی بہت لانگ کرتا پہن کر بھی ستر پوشی ہو جاتی ہے, جیسے کہ توپ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ کوئی بھی کپڑوں میں نماز ہو سکتی ہے, بس یہ کہ اجتماع السماء نہ ہو اور ستر پوشی نامکمل نہ رہے, مکمل ہو جائے. ہم سے عاصم بن علی نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے ابن ابی زیب نے زہری کے حوالے سے, انہوں نے سالم سے, انہوں نے ابن عمر سے, انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ نہ قمیص پہنے, نہ پاجامہ, نہ باران کوٹ, اور نہ ایسا کپڑا جس میں زعفران لگا ہوا ہو, اور نہ ورس لگا ہوا کپڑا. پھر اگر کسی شخص کو جوتے نہ ملے جن میں پاؤں کھلا رہتا ہو تو وہ موزے کاٹ کر پہن لے تاکہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائے. اور ابن ابی زیب نے اس حدیث کو نافع سے بھی روایت کیا ہے اور انہوں نے رسول اکرم سے روایت کیا ہے. تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ یعنی احرام میں آپ کو یہ چیزیں نہیں پہننی ہیں، لیکن احرام کے علاوہ آپ یہ ساری چیزیں پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور ورز کا یہاں لفظ آیا ہے، ایک خوشبو ہوتی تھی یہ زرد رنگ والی خوشبو، یا ایکچولی ایسی گھاس کو کہتے ہیں جس میں سے خوشبو آتی ہے، جو یمن میں ہوا کرتی تھی، جس سے کپڑے رنگے جاتے تھے. تو یہاں پر محرم کو احرام کی حالت میں ان چیزوں کے پہننے سے منع فرمایا گیا، یعنی اس کے علاوہ وہ ان تمام چیزوں کو پہن سکتا ہے، حتیٰ کہ نماز میں بھی. یہی وجہ سے امام بخاری اس کو یہ باب ملائے ہیں، یعنی قمیض، پیجامہ یا کوئی بھی چیز ایسی ہے جو اس کے سطر کو مکمل کور کر لے. اور اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو پہننے کے لیے، تو صرف اگر ایک تہبند مل جاتا ہے اس کو نیچے سے لپیٹنے کے لیے، تو بس اتنا پہن کر ہی نماز پڑھ لے. سطر کا بیان جس کو ڈھانکنا چاہیے، ہم سے قطیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے ابن شہاب سے بیان کیا، انہوں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے، اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سما کی طرح کپڑا بدن پر لپیٹ لینے سے منع فرمایا، اور اس سے بھی منع فرمایا کہ آدمی ایک کپڑے پر احتبا کرے اور اس کی شرمگاہ پر علیحدہ کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو. اب میں کوشش کروں کہ آپ کو اس کی پکچرز بھیجوں جو اشتمال السما ہے اور احتبا ہے. اس کے ویڈیوز بھی ہیں اویلیبل آن لائن، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. تو احتبا کا مطلب ہے کہ اکڑوں بیٹھ کر پنڈلیوں اور پیٹ کو کسی کپڑے سے باندھ لیا جائے، اس کے بعد کوئی کپڑا اوڑھ لیا جائے. تو عرب اپنی مجلسوں میں ایسے بھی بیٹھا کرتے تھے، چونکہ اس صورت میں بے پردہ ہونے کا اندیشہ ہوتا تھا، اس لیے اسلام نے اس طرح سے بیٹھنے سے منع کر دیا. یعنی آپ اگر تہبند باندھے ہوئے ہوں اور آپ ایسا اکڑوں بیٹھ جائیں، تو ظاہر سی بات ہے اندر سے دکھائی دے گا، تو اس کو بیٹھنے کو اس طرح سے منع کیا گیا ہے. اور اشتمال سما یہ ہے کہ کپڑے کو لپیٹ لے اور ایک طرف سے اس کو اٹھا کر کندھے پر ڈال لے اور اس میں شرمگاہ کھل جاتی ہے، اسی لیے اس کو بھی منع کیا گیا. ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنا، اس کو کہتے ہیں کہ دونوں سیرین کو زمین سے لگا دے، یعنی کمر کو زمین سے لگا دے اور دونوں پنڈلیاں کھڑی کر دے، اس میں بھی شرمگاہ کے کھلنے کا اندیشہ ہے، اس سے اس طرح بیٹھنا بھی منع ہے. تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے طریقے سے بیٹھنا کہ آپ ایسا لباس پہنے ہوئے ہو جس سے شرمگاہ کے دکھنے کا یا کھل جانے کا اندیشہ ہو، اس طرح کی پوزیشن میں بیٹھنا منع ہے، چاہے پھر وہ مرد ہوں یا عورت ہوں. ہم سے اسحاق نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے، انہوں نے کہا مجھے میرے بھائی ابن شہاب نے اپنے چچا کے واسطے سے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس حج کے موقع پر مجھے ابو بکر نے یوم نحر یعنی ذوالحجہ کی دسویں تاریخ میں اعلان کرنے والوں کے ساتھ بھیجا، تاکہ ہم منا میں اس بات کا اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور کوئی شخص برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا. حمید بن عبد الرحمن نے کہا، اس کے بعد رسول اکرم نے حضرت علی کو حضرت ابو بکر کے پیچھے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ سورہ برات پڑھ کر سنا دیں اور اس کے مضامین کا عام اعلان کر دیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ علی نے ہمارے ساتھ مہر کے دن منا میں دسویں تاریخ کو یہ سنایا کہ آج کے بعد کوئی مشرک نہ حج کر سکے گا اور بیت اللہ کا طواف کوئی شخص برہنہ ہو کر نہ کرے گا. تو یہ ممانعت کر دی گئی، کیونکہ فتح مکہ کے وقت ظاہر سے فتح مسلمانوں کے ہاتھ بیت اللہ کی تولیت آ گئی تھی، تو برہنہ ہو کر جب طواف کرنا منع ہے تو ستر پوشی طواف میں ضرور واجب ہوگی، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں بطریقے اولا واجب ہوگی. یعنی طواف کرتے وقت بھی آپ کو ستر پوشی کا خیال رکھنا ہے، اور نماز پڑھتے وقت تو اور زیادہ خیال رکھنا ہے. اگلی حدیث دیکھیے، ران سے متعلق جو روایتیں آئی ہیں، یعنی جو مردوں کی ران ہے وہ ستر میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے، اس میں اختلاف ہے، تھوڑا سا آپ یہ بات سمجھ لیں. کچھ لوگوں کے نزدیک مردوں کی ران بھی ستر میں آتی ہے اور کچھ کے نزدیک نہیں آتی. ٹھیک ہے، امام ابو عبداللہ بخاری نے کہا کہ ابن عباس، جرحد اور محمد بن جہش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ ران شرمگاہ ہے. انس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر میں اپنی ران کھولی. ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ انس کی حدیث سند کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہے، اور جرحد کی حدیث میں بہت احتیاط ملحوظ ہے. اس طرح ہم اس بارے میں علماء کے باہمی اختلاف سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ اگر ران بالفرض ستر نہیں تب بھی اس کے چھپانے میں کوئی برائی نہیں ہے. ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے ڈھانک لیے، اور زید بن ثابت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر ایک مرتبہ وحی نازل فرمائی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران پر تھی، آپ کی ران اتنی بھاری ہو گئی تھی کہ مجھے اپنی ران کی ہڈی ٹوٹ جانے کا خطرہ پیدا ہوا. اب دیکھیں دونوں آپ کے سامنے آ گئے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو انس رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے وہ سند کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے، تو آپ دیکھیں ضرورت کے تحت کھولنا ایک الگ بات ہے، لیکن بلا وجہ کھولنا اور اس کو دکھانا یہ جائز نہیں ہو سکتا. اور جس وقت یہ جو بات کی گئی ہے پر کہ زید بن ثابت رسول اکرم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی ران پر تھی، تو ضروری نہیں کہ وہ کھلی رہی ہو، وہ تو یعنی جب ہم ایسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم نیچے بیٹھ جاتے ہیں زمین پر اور دونوں گھٹنے رائٹ اور لیفٹ سائڈ میں کر دیتے ہیں پیر ملا کر آپس میں، تو اس صورت میں کپڑے پہننے کے باوجود بھی آپ کی ران کسی کے ران کے اوپر آ جاتی ہے جگہ کم ہو تو بیٹھنے سے. تو یہاں پر امام بخاری کا اوپینین یہ ہے کہ ران ڈھاکی تو جائے گی لیکن ستر نہیں کہہ سکتے اس کو، وہ اس طرح سے کہتے ہیں. لیکن دوسرے علماء کرام کہتے ہیں کہ ران ستر میں داخل ہے، اور امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ران کا حصہ شرمگاہ میں داخل ہے، دلائل سے بھی ثابت ہے، مگر ناف اور گھٹنا ستر میں داخل نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی ران شرمگاہ میں داخل ہے، اس لیے اس کا چھپانا واجب ہے. لیکن امام داؤد، امام احمد، امام مالک کے نزدیک ران شرمگاہ میں داخل نہیں ہے. امام نووی بھی اسی کے قائل ہے کہ ران بھی شرمگاہ میں داخل ہے، اور امام احمد اور امام مالک کی روایت میں صرف ران سے اوپر کا حصہ ہی شرمگاہ میں داخل ہے. لیکن تمام علماء کے اختلاف اور ان کے فتاوی کو سامنے رکھ کر جو اس کا لب لباب نکلتا ہے وہ کیا ہے کہ ران بھی شرمگاہ میں داخل ہے. یہاں مردوں کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. بظاہر کچھ لوگوں کے فتاوی میں اختلاف یا تضاد نظر آتا ہے، لیکن جو بہتر چیز ہوگی اسی کو ترجیح دی جائے گی. تو میجورٹی آف اسکالرز کا کہنا ہے کہ ران شرمگاہ میں داخل ہے. اگلی حدیث دیکھیے 371. ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن علیہ نے، کہا کہ ہمیں عبدالعزیز بن صہیب نے انس بن مالک سے روایت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں تشریف لے گئے. ہم نے وہاں فجر کی نماز اندھیرے ہی میں پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور ابو طلحہ بھی سوار ہوئے. میں ابو طلحہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کا رخ خیبر کی گلیوں کی طرف کر دیا. میرا گھٹنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے چھو جاتا تھا. پھر رسول اکرم نے اپنی ران سے تہبند کو ہٹایا، یہاں تک کہ میں نے رسول اکرم کی شفاف اور سفید رانوں کی سفیدی اور چمک دیکھنے لگا. جب آپ خیبر کی بستی میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، خیبر برباد ہو گیا. جب ہم کسی قوم کے آنگن میں اتر جائیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح منحوس ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین مرتبہ فرمایا. انس نے کہا کہ خیبر کے یہودی لوگ اپنے کاموں کے لیے باہر نکلے ہی تھے کہ وہ چلا اٹھے، محمد آن پہنچے. بس ہم نے خیبر لڑ کر فتح کر لیا اور قیدی جمع کیے گئے. پھر دحیہ رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، قیدیوں میں سے کوئی باندی مجھے عنایت کیجیے. آپ نے فرمایا کہ جاؤ کوئی باندی لے لو. انہوں نے صفیہ بنت ہوئی کو لیا. پھر ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور عرض کیا، یا رسول اللہ، صفیہ جو قریظہ اور نذیر کے سردار کی بیٹی ہیں، انہیں آپ نے دحیہ کو دے دیا، وہ تو صرف آپ ہی کے لیے مناسب تھیں. اس پر آپ نے فرمایا کہ دحیہ کو صفیہ کے ساتھ بلاؤ. وہ لائے گئے. جب رسول اکرم نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ قیدیوں میں سے کوئی اور باندھی لے لو. راوی نے کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کر دیا اور انہیں اپنے نکاح میں لے لیا. ثابت بنانی نے انس سے پوچھا کہ ابو حمزہ، ان کا مہر آپ نے کیا رکھا تھا؟ انس نے فرمایا کہ خود انہی کی آزادی ان کا مہر تھا اور اسی پر آپ نے نکاح کیا. پھر راستے ہی میں ام سلیم نے انہیں دلہن بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت بھیجا جب آپ دلہا تھے. اس سے آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس بھی کچھ کھانے کی چیز ہو تو یہاں لائے. آپ نے ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا، بعض صحابہ کھجور لائے، بعض گھی. عبدالعزیز نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ انس نے ستو کا بھی ذکر کیا. پھر لوگوں نے ان کا حلوہ بنا لیا. یہ رسول اکرم کا ولیمہ تھا. یہاں بتانا مقصود ہے کہ جب سفر میں تھے تو راستے میں رسول اکرم کے ران پر سے کپڑا ہٹا تھا اور وہ انس نے دیکھا تھا رضی اللہ عنہ نے. تو اس سے یہاں پر امام بخاری سریس کو سے لائے ہیں کہ اگر ستر ہوتا تو رسول اکرم کیوں دکھاتے؟ تو ہو سکتا ہے آپ کی خصوصیات میں سے رہا ہو یا سفر میں چلتے چلتے کپڑا ہٹ گیا ہو اتفاقا، واللہ اعلم. لیکن بلا وجہ ران دکھانا مناسب نہیں ہے. ہاں علاج کے لیے یا کوئی بیماری ہو تو اس کے لیے وہ ایک الگ بات ہوگی. بہت سارے لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ کیا عورت کا مساج کر سکتی ہے؟ بالکل بغیر کپڑوں کے بالکل نہیں کر سکتی. کسی زندہ یا مردہ کے جسم پر یعنی ستر پر نظر ہی نہیں ڈالی آپ کو. جب ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کسی میت کو غسل دیتے وقت اس کے ستر پر نظر نہ ڈالا, تو کپڑا ڈال کر پورا غسل میت کو کپڑا ڈال کر دیا جاتا ہے, آپ کو معلوم ہے یہ بات. تو جب کسی مردہ یعنی میت کے جسم پر نظر نہیں ڈالنی آپ کو ستر پر, تو آپ بتائیے کسی زندہ کے ستر پر کیسے نظر ڈال سکتے ہیں یا ڈالی جا سکتی ہے یا اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے بھلا. تو یہ جو مساج کروانا ہے عورتوں کا, عورتوں سے ہی صحیح, ڈلیوری میں بہت لوگ کرواتے ہیں, تو یہ کہیں سے جائز اور مناسب نہیں ہے. الا یہ کہ کوئی بیماری ہو یا ایسی کوئی مجبوری آ گئی ہو جس کی وجہ سے, ظاہر سی بات ہے جب ڈلیوری کا وقت ہوتا ہے ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب عورتوں کو چیک اپ کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ ایک ڈاکٹر کا علاج کے لیے یعنی لیڈی ڈاکٹر کے پاس آپ چیک اپ کروا رہے ہیں, یا مجبوری میں سمجھیں کہیں جیسے آپریشن وغیرہ کے لیے بعض اوقات لیڈیز ڈاکٹر نہیں ملتے ہیں سرجن, اور جینٹس سے کروانا پڑتا ہے, تو پھر وہ ایک الگ بات ہے, وہ بیماری کا علاج کے لیے آپ کر رہے ہیں. ادروائز عورت عورت کے لیے بھی انہیں ایک دوسرے کا ستر نہیں دیکھ سکتی. اب اگلا یہاں پر آ رہا ہے کہ عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے, اور اکرمہ نے کہا کہ اگر عورت اپنا سارا جسم ایک ہی کپڑے سے ڈھانپ لے بھی تو نماز درست ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں یہاں پر یہ اوپینین واضح طور پر موجود ہے. ہم سب الیمان نے بیان کیا کہ ہم کو شعیب نے زہری سے خبر دی, کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے اور آپ کے ساتھ نماز میں کئی مسلمان عورتیں اپنی چادریں اوڑھے ہوئے شریک نماز ہوتی پھر اپنے گھروں کو واپس چلی جاتی تھیں, اس وقت انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا. تو یہاں پر حدیث کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ عورتیں ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتی تھیں, ثابت ہوا کہ ایک کپڑے سے اگر عورت اپنا سارا بدن چھپا لے تو نماز درست ہے. اصل مقصد کیا ہے کہ پردہ ہو, جس طور پر بھی مکمل ستر کمپلیٹ ہو جائے یا حاصل ہو جائے وہی صحیح ہے, کیونکہ کتنی ہی غریب عورتیں ایسی تھیں اس زمانے میں جن کے پاس صحیح سے کپڑے میسر نہیں تھے, کیونکہ اس زمانے میں کپڑا بہت مشکل سے ملتا تھا. آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ نہ کوئی کپڑے بنانے کی اس طرح سے فیکٹریز ہوا کرتی تھی, نہ کوئی مشینیں تھیں, تو کپڑا بنا بھی بہت مشکل سے جاتا تھا, ملتا بھی بہت مشکل سے تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں اگر ایک کپڑے میں نماز پڑھ لیں, جیسے نماز کا سکارف ہوتا ہے آپ کو معلوم ہوگا, تو نماز کا سکارف تو ایک ہی کپڑا ہوتا ہے جو سر سے لے کر پیر تک کور کر دیتا ہے آپ کو, اور دی بیسٹ وہی ہے عورتوں کے لیے, کیونکہ ہمارے پر بہت ساری خواتین کو عورت کا نماز میں ستر کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے. کلائیاں بھی یعنی جو ہمارا ہاتھ کا حصہ ہوتا ہے کلائی, وہ بھی ستر میں شامل ہے, لیکن ہاں بہت ساری خواتین تو آرام سے آدھی آستین کی ڈریس میں, یا اتنا پتلا باریک اور مہین دوپٹہ ہوتا ہے اور چھوٹا ہوتا ہے جو ہاتھوں کو بھی کور نہیں کر پاتا, اس میں نماز پڑھ لیتی ہیں. کچھ خواتین کا اتنی اونچی شلواریں ہوتی ہیں کہ وہ رکو میں جاتے ہی ان کی تمام جو پیچھے کی ایڑی ہے اور پنڈلیاں ہیں وہ سب دکھائی دیتے ہیں, تو اتنی اونچی شلوار میں بھی نماز نہیں ہو سکتی. تو لباس ہمارے ویسے نارملی درست ہوتے نہیں ہیں, لہٰذا بہتر کیا ہے کہ نماز کا اسپیشل کپڑا یا اسکارف سلوا لیا جائے. آپ لوگوں کے پاس ہے, یہاں رہنے والے تقریباً لوگوں کے پاس ہے مے بی. آج کل بہت ایزیلی اویلیبل ہے ہر جگہ, جی الحمدللہ, بالکل بہت ہی سکون رہتا ہے اس میں, یعنی پھر آپ کو کوئی خطرہ نہیں رہتا کہ اچھا کہیں سے آپ کا جسم دکھائی دے رہا ہوگا یا ستر نامکمل ہوگا, تو کوئی خطرہ نہیں رہتا, کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا, الحمدللہ, ویری گڈ ماشاء اللہ. حاشیہ یعنی بیل بوٹے لگے ہوئے کپڑے میں نماز پڑھنا اور اس کے نقش و نگار کو دیکھنا, ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں ابراہیم بن سعد نے خبر دی, انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا, انہوں نے عروہ سے, انہوں نے ام المومنین عائشہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش و نگار بنے ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مرتبہ دیکھا, پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میری یہ چادر ابو جہم عامر بن حذیفہ کے پاس لے جاؤ, اور ان کی چادر یعنی بغیر اس پر کچھ بنا ہوا ہے لے آؤ, کیونکہ اس چادر نے ابھی نماز سے مجھ کو غافل کر دیا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے عائشہ سے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ میں نماز میں اس کے نقش و نگار دیکھ رہا تھا, بس میں ڈرا کہ کہیں یہ مجھے غافل نہ کر دے. تو اس حدیث سے کیا پتا چلا, ایک صحابی تھے ابو جہم, یہ چادر دراصل انہوں نے ہی رسول اکرم کو گفٹ کی تھی, تو آپ نے اسے واپس کر دیا اور سادہ چادر ان سے منگوا لی, ताकि उनको रंज ना हो कि रसूल अकरम ने मेरा तोहफा वापस कर दिया है। इसी बात मालूम होती कि जो चीज नमाज में खलल पैदा करे या आपके आपकी यकसुई को डिस्टर्ब करे और आपके खुशू और खुजू में दरार डाले, लिहाजा उसको हटा देना चाहिए या उसको अलहदा कर देना चाहिए, यही अच्छा है। अब आप मुझे बताइए कि आज के दौर में ऐसी कितनी चीजें जो हमको नमाज में मुखल होती हैं या हमारे नमाज में खलल पैदा करती हैं या हमें डिस्टर्ब करती हैं या हमारे खुशू में कमी पैदा करती हैं। जी सबसे पहले तो जाय नमाज ही है, बिल्कुल इतने बेल बूटे उस पर बने होते हैं। जी हाँ, फोन रिंग तो बहुत ज्यादा, मैं तो कहती कि फोन हमेशा यानी व्हाट्सएप वगैरह की तो हर चीज हमेशा साइलेंट पर होनी चाहिए और फोन का रिंगर भी साइलेंट पर हो, मेरा तो साइलेंट पर ही रहता है। जी अनकंफर्टेबल ड्रेस, वेरी गुड, यही मैं चाह रही थी आप लोगों से जवाब कि ऐसा दुपट्टा जो बार बार आपसे स्लिप हो रहा हो, फिसल रहा हो, आप इधर से खींचती हैं दुपट्टे को, कभी उधर से खींचती हैं, कभी यहां से खोस रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, कभी सर में से बाल दिखाई दे रहे हैं दुपट्टा फिसलने की वजह से, कभी ऊंचा ड्रेस जो आपको इधर से खींचना पड़े, शलवार ऊंची कि उसको नीचे खींच रही है फिर वो ऊपर चढ़ जाती है, उसको नीचे खींचे फिर ऊपर चढ़ जाती है। बिल्कुल सही, तो छोटा दुपट्टा, अनकंफर्टेबल ड्रेस, ऊंची शलवार, फिसलने वाला दुपट्टा, चिकना दुपट्टा, चुभने वाले ऐसे कपड़े जो सजदे में जब आप जाएं तो बाज़ोकत घुटनों पर ड्रेस का जो काम बना होता है तो वो घुटनों पर चुभता है जब आप सजदे में बैठते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे कंफर्टेबल कपड़ों में नमाज पढ़ें जिसकी वजह से आपके खुशू में खलल वाकई ना हो या यकसुई से आप नमाज पढ़ सकें। तो रसूल अकरम ने देखा कि जो चीज नमाज में उनको डिस्टर्ब कर रही थी आपने उसको एक्सचेंज कर दिया कि वो डिजाइन वाली चादर भेजकर आपने सादी वाली चादर मंगवा ली। तो जितना हो सके जायनमाज आपकी प्लेन होना चाहिए जिसमें कोई बेल बूटे ना, और स्पेशली आप देखें आज के दौर की जो जायनमाज है, आज के दौर की क्या बल्कि आज से 15-20 साल पहले की भी शायद या 25-30 साल पहले की भी जो तुर्की जायनमाज होती है या और भी अलग अलग जगहों की भी आती है, आप देखें कितने उसमें ऐसे बेल बूटे बने होते हैं जैसे लगता है कि बिल्कुल एक पुतला खड़ा है, उसके दो आंखें हैं, दो कान हैं, एक मोटी सी नाक है या बस एक अजीब सी यानी जो बदनुम जैसे कार्टून जैसे होते हैं ना वो दिखाई देते हैं आपको जानमाज में, दिखाई देते हैं, लगता है आपको जब जानमाज पर आप नजर डालते हैं तो आपको इस तरह के बेल बूटों में कोई ऐसा पुतला सा नजर आता है। जी तो फिर कौन सी जानमाज खरीदनी चाहिए नमाज पढ़ने के लिए, कैसी हो जानमाज, प्लेन हो, बेहतर यही है प्लेन हो ताकि वो आपकी नमाज को डिस्टर्ब ना करे, वरना तो फिर वही वाली बात है कि जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमी से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनमाश ना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। यानी इतने डिस्ट्रक्शन है हमारे जहन में, इतनी चीजें होती हैं कि जो सारी चीजें नमाज में आकर हमको डिस्टर्ब करती हैं। ऐसे कपड़े में अगर किसी ने नमाज पढ़ी जिस पर सलीब या मूर्तें बनी हों तो नमाज फासिद होगी या नहीं, और उनकी ममानियत का बयान। हमसे अबू मुआमर अब्दुल्ला बिन अम्र ने बयान किया, हमसे अब्दुल वारिस बिन सईद ने, उन्होंने कहा हमसे अब्दुल अजीज बिन सुहैब ने अनस से नकल किया कि आयशा रदीना के पास एक रंगीन बारीक पर्दा था जिसे उन्होंने अपने घर के एक तरफ पर्दा के लिए लटका दिया था। आपने फरमाया कि मेरे सामने से अपना यह पर्दा हटा दो क्योंकि इस पर नक्श शुदा तस्वीर बराबर मेरी नमाज में खलल अंदाज होती रही है। हालांकि पर्दे पर सलीब नहीं बनी हुई थी लेकिन सलीब का भी हुक्म वही है, यानी तस्वीर का ही हुक्म है, तो आपने ऐसा पर्दा लटकाने से मना फरमाया जो कि नमाज में डिस्टर्ब कर रहा था आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और जिस चीज पर गैर मुस्लिमों की इबादतों के निशान हो वो तो फिर बतरीके ओला मना होंगे, यानी बिल्कुल भी जायज नहीं होंगे कि ऐसे निशानात लगे हों सामने आमने राइट लेफ्ट में और वहां आप नमाज पढ़ें। तो इस हदीस से साबित हुआ कि ऐसे कपड़े का पहनना या लटकाना मना है, लेकिन अगर किसी ने इत्तेफाकन पहन लिया तो नमाज फासिद ना होगी क्योंकि आपने नमाज को दोबारा नहीं लौटाया, यानी इत्तेफाक से आप नमाज पढ़ रहे थे, नमाज के दौरान आपको पता चलता है कि ऐसी कोई चीज सामने लटकी हुई थी जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो नमाज तो हो जाएगी आपकी लेकिन उसको फिर आइंदे के लिए हटा देना चाहिए वहां से। जी जिसने रेशम के कोट में नमाज पढ़ी फिर उसे उतार दिया, हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे लैस बिन साद ने यजीद बिन हबीब से बयान किया, उन्हें अब्दुल खैर मरसद से, انہوں نے عقبہ بن عامر سے، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم کو ایک ریشم کی قبا تحفے میں دی گئی، اسے آپ نے پہنا اور نماز پڑھی، لیکن آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو بڑی تیزی کے ساتھ اسے اتار دیا، گویا آپ اسے پہن کر ناگواری محسوس کر رہے تھے. پھر آپ نے فرمایا یہ پرہیزگاروں کے لائق نہیں ہے. اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں اتنا زیادہ حصہ ملتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کو پہننے سے منع فرما دیا. یعنی یہ کوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پہنا ہوگا جب تک مردوں کو ریشمی کپڑے کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. بعد میں تو ویسے بھی ہم جانتے کہ سونا اور ریشم مردوں کے لیے حرام قرار دیا گیا اور عورتوں کے لیے جائز قرار دیا گیا. ٹھیک ہے، تو مردوں کے لیے سونا اور ریشم پہننا، یعنی سلک، ایکچوئل سلک پہننا منع ہے. سرخ رنگ کے کپڑوں میں نماز پڑھنا. ہم سے محمد بن عرعرہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابن ابی زائدہ نے اور ان سے عون بن ابی جحیفہ سے، انہوں نے اپنے والد ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ سے، کہ میں نے رسول اکرم کو ایک سرخ چمڑے کے خیمے میں دیکھا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ بلال آپ کو وضو کرا رہے ہیں اور ہر شخص آپ کے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. اگر کسی کو تھوڑا سا بھی پانی مل جاتا تو وہ اسے اپنے اوپر مل لیتا، اور اگر کوئی پانی نہ پا سکتا تو اسے اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری ہی حاصل کرنے کی کوشش کرتا. پھر میں نے بلال کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی ایک برچھی اٹھائی جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا تھا اور اسے انہوں نے گاڑ دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیرے میں سے ایک سرخ پوشاک پہنے ہوئے تہبند اٹھائے ہوئے باہر تشریف لائے اور برچھی کی طرف منہ کر کے لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائی. میں نے دیکھا کہ آدمی اور جانور برچھی کے پرے سے گزر رہے تھے، یعنی جو آپ نے ایک نشانی لگا دی اس کے اندر سے کسی نے نہیں گزرنا چاہیے. ہاں، جہاں آپ نے برچھی لگائی ہے اس کے باہر سے کہیں سے بھی کوئی گزر سکتا ہے، پھر نماز میں کوئی خلل اور حرج واقع نہ ہوگا. تو یہاں جو جوڑا آپ پہنے ہوئے تھے ایکچوئل وہ سرخ رنگ کا نہیں تھا، یعنی ایگزیکٹ ریڈ کلر نہیں تھا، بلکہ سرخ، جس میں وہ سرخ تھا لیکن اس میں کالی دھاریاں تھیں. مشرکوں کی مشابہت کی نیت سے مرد کو سرخ رنگ کے کپڑے پہننے درست نہیں ہیں، اور قسم میں رنگا ہوا کپڑا مردوں کے لیے بالاتفاق ناجائز ہے، کیونکہ یہ ڈارک کلر کا ہوتا تھا قسم جو رنگ ہوتا تھا. اسی طرح لال، یعنی ریڈ کلر، وہ منع ہے، لیکن اگر ریڈ کلر میں کچھ ڈیزائن مکس ہو یا کچھ دھاریاں ہو یا کچھ ڈیزائن ہو تو وہ جائز اور درست ہے. لیکن جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کی مشابہت، جیسے گیروا رنگ وہ پہنتے ہیں نا، بالکل ڈارک گیروا رنگ، وہ نہ پہنے، کیونکہ پھر ان میں اور ہمیں فرق کیا رہ جائے گا، کم از کم کچھ ڈیفرنشیٹ ہو سکے کہ ہم مسلمان ہیں وہ نان مسلم ہیں. پھر یہ بھی بات پتہ چلے کہ سترے کے باہر سے کوئی آدمی نمازی کے آگے سے نکلنے لگے تو کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ہی نماز میں خلل پڑتا ہے. چھت اور ممبر اور لکڑی پر نماز پڑھنے کے بارے میں ابو عبداللہ نے فرمایا کہ امام حسن بصری برف پر اور پلوں پر نماز پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے تھے، خواہ اس کے نیچے اوپر سامنے کوئی گندگی ہی کیوں نہ بہ رہی ہو، بشرطے کہ نمازی اور اس کے بیچ میں کوئی آڑ ہو. اور ابو ہریرہ نے مسجد کی چھت پر کھڑے ہو کر امام کی اقتداء میں نماز پڑھی اور وہ نیچے تھے، اور عبداللہ بن عمر نے برف پر نماز پڑھی. کیونکہ جیسے کہا گیا نا کہ میری امت کے لیے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے، یعنی الحمدللہ مسلمان امت کے لیے اجازت ہے کہ وہ زمین پر کہیں پر بھی نماز پڑھے جہاں ٹائم ہو جائے نماز کا، سوائے واش رومز کے. تو اب یہاں پر کیا بتایا گیا کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے اعتراض کرتے ہیں، تو یہاں ثابت کیا گیا کہ آپ برف پر اگر ہیں تو وہاں پڑھ سکتے ہیں، آپ سمندر میں کشتی کے اوپر ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، آپ برج پر ہیں اور نیچے پانی بہ رہا ہے تو اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، تو نماز ہو جائے گی، چھت پر بھی نماز ہو جائے گی. اور تو یہ حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کہیں پر بھی نماز ہو سکتی ہے، نیچے سے کچھ گزرا اور آپ برج کے اوپر ہوں یا کوئی بلڈنگ میں اوپر ہوں، اور نیچے کے ہو سکتا ہے نیچے کے فلور پر باتھ روم ہو، کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے کہ اچھا ہم جس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں ادھر باتھ روم کی دیوار ہے تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، دیوار ہے نا بیچ میں، تو کوئی حرج نہیں، آپ تو قبلے کی طرف رخ کر رہے ہیں اصل میں. اور یہ بات بھی پتہ چلی کہ نجاست دور کر کے نماز پڑھنی ضروری ہے، یعنی اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے کپڑوں پر نجاست لگی ہے یا جوتوں پر، تو آپ کو پہلے سے دور کرنا ضروری ہے. تو کوئی اگر نیچے سے کچھ بہ رہا ہو اور اوپر نماز پڑھ رہا ہو تو وہ جب پڑھنا جائز اور بالکل درست ہے. تو یہ تھے آپ کے نماز سے ریلیٹڈ احادیث. اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. ایک کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، بشرطی کہ آپ کے ہاتھوں کو اپنے حرکت دے سکتے ہوں. پھر ایسا کپڑا یا ایسی جائے نماز جس پر کوئی بیل بوٹے بنے ہوں جو آپ کی نماز کے خشوع کو ڈسٹرب کرے تو اس کو ہٹا دینا چاہیے، یا کوئی سادی سی چیز پہن کر نماز پڑھنی چاہیے. پھر عورت کو بھی چاہیے کہ اپنی نماز کے دوران اس کو ڈسٹربنس نہ ہو اور خشوع میں خلل نہ واقع ہو، اس لیے وہ کوئی ایسا ساتر لباس پہنے جو سکون سے نماز ادا کرنے میں اس کو مدد دے، نہ کہ کپڑوں پر ہی اس کا دھیان لگا رہے. اب دیکھیں جب آپ کے کپڑے صحیح نہیں ہوتے تو آپ کا سارا فوکس کپڑوں پر ہو جاتا ہے، اور نماز میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کس کے آگے جھکے ہیں، کس سے کیا مانگ رہے ہیں، آپ کو اپنے رب سے آپ راز و نیاز کریں، وہ سب آپ بھول جاتے ہیں پھر. تو لہٰذا اس کو دور کریں. اور مردوں کے لیے ان کی ران بھی، یعنی ٹوٹل جو لبے لباب ہم کو پتہ چلا کہ مردوں کے لیے ان کی ران بھی ستر میں آئے گی، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے تو وہ کھولی جا سکتی ہے. تو یہ تمام احادیث تھی. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جب سجدے میں آدمی کا کپڑا اس کی عورت سے لگ جائے تو کیا حکم ہے. حدیث نمبر 379، ہم سے مسدد نے بیان کیا خالد سے، کہا کہ ہم سے سلیمان شیبانی نے بیان کیا عبداللہ بن شداد سے، انہوں نے میمونہ سے. آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور حائضہ ہونے کے باوجود میں ان کے سامنے ہوتی، اکثر جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کا کپڑا مجھے چھو جاتا. انہوں نے کہا کہ آپ کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے مسلے پر نماز پڑھتے تھے. تو اسے کیا پتا چلا کہ اگر حائضہ کوئی لحاف اوڑھے ہوئے ہے اور اس کے کونا ایک طرف پڑا ہو اور اس پر آپ سجدہ کر رہے ہوں تو یہ جائز اور درست ہوگا، کیونکہ اس لحاف پر تو کوئی گندگی نہیں لگی ہے نہ نجاست لگی ہے. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ حائضہ نے جو کپڑا پہنا ہے وہ اٹ سیلف وہ ناپاک نہیں ہوتا جب تک اس کے اوپر کوئی نجاست نہ لگ جائے. ہاں جب نجاست لگ جائیں گی تب وہ ناپاک ہوگا. اور اگر سجدہ کرتے ہوئے عورت کا کپڑا چھو جائے تو اس میں نماز بھی کوئی ٹوٹے گی نہیں، نہ ہی خلل واقع ہوگا، کوئی حرج نہیں ہے. پھر بوریے پر نماز پڑھنے کا بیان. جابر اور ابو سعید خدری نے کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی، اور امام حسن بصری نے کہا کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جب تک کہ اس سے تیرے ساتھیوں کو تکلیف نہ ہو اور کشتی کے رخ کے ساتھ تو بھی گھومتا جا، ورنہ بیٹھ کر پڑھ. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کشتی میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر گرنے کا اندیشہ یا خطرہ نہ ہو تو، یعنی کشتی چلتی رہے اور کوئی نماز پڑھتا رہے تو جائز ہے. اور اسی طرح سے جہاز یعنی پلین میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے، چلتے ہوئے جہاز میں، ٹرین میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے. اور کشتی اگر ایک طرف، یعنی جس طرف آپ جا رہے تھے، ہو سکتا اگر قبلہ نہ رہا ہو تو آپ پہلے رخ موڑ کر قبلے کی طرف رخ کر کے اپنی نیت باندھ لیں، اور اس کے بعد پھر کشتی جدھر جائے آپ ادھر نماز پڑھتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے. یعنی قبلہ باقی نہ بھی رہا ہو اور سواری چلتی چلی جا رہی ہو تو نماز پڑھی جا سکتی ہے. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے، انہوں نے انس بن مالک سے، کہ ان کی نانی ملائکہ نے رسول اکرم کو کھانا تیار کر کے کھانے کے لیے بلایا. آپ نے کھانے کے بعد فرمایا کہ آؤ تمہیں نماز پڑھا دوں. انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے گھر سے ایک بوریا اٹھایا جو کثرت استعمال سے کالا ہو گیا تھا، میں نے اس پر پانی چھڑکا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اسی بوریے پر کھڑے ہوئے، اور میں اور ایک یتیم رسول اللہ کے غلام ابو زمیرہ کے لڑکے زمیرہ بھی آپ کے پیچھے سب باندھ کر کھڑے ہو گئے، اور بوڑھی عورت جو کہ انس رضی اللہ کی نانی تھی ملائکہ رضی اللہ عنہ ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی. پھر رسول اکرم نے ہمیں دو رکعت نماز پڑھائی اور واپس گھر تشریف لے گئے. تو آپ دیکھیں کہ ایسا ضروری کہ نماز کے لیے آپ کو اسپیشل جائے نماز ہی چاہیے. جیسے ہمارے پر بہت یہ کانسیپٹ ہے نا کہ جیسے اگر آپ کے گھر میں کارپیٹ بچھا ہو اور اس کے اوپر کوئی گندگی نہ ہو تو آپ کارپیٹ پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ کے گھر میں جائے نماز اتفاق سے نہ مل رہی ہے تو آپ کے پاس کوئی چادر ہو، کوئی دوپٹہ ہو تو آپ اس پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ایون اگر آپ کے گھر میں کوئی بوریا، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بچھانے کے لیے کیا کیا چیز استعمال کی جاتی ہے وہاں پر ہماری انڈیا پاکستان میں، کوئی اسپیشل نام آتا ہے اس کا، آپ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. جی دری، بالکل صحیح، دری ہوتی ہے. تو دری استعمال کر سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اگر اس کے اوپر کوئی نجاست نہ لگی ہو تو. اور اسی طرح سے جی ہاں، جوٹ کے بنے ہوتے ہیں، بوریا جو ہوتا ہے وہ جوٹ کا بنا ہوتا ہے تو آپ وہ بھی پہن سکتے، اس پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس پر بھی نماز ہو جائے گی. بس شرط کیا ہے کہ وہ نجاست سے پاک ہو تو اس پر بھی نماز ہو جائے گی. اور یہ دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کو پورا خاندان کس طرح سے رسول اکرم کی خدمت میں لگا ہوا تھا. خود انس رضی اللہ عنہ کی جو والدہ تھی ان کے گھر بھی رسول اکرم اکثر جایا کرتے تھے، بلکہ دوپہر کے لیے اکثر کیلولا کے لیے وہیں جاتے تھے، اور ان کی والدہ، انس کی والدہ، ان کے لیے کچھ بھی اسپیشل کچھ نہ کچھ تیار کرتی رہتی تھیں، یا کھانا بناتی تھیں، یا ان کے آرام کا خیال رکھتی تھیں رسول اکرم کے، کیونکہ یہ آپ کا ایکچولی آپ کے دادی کا ننیحال بھی تھا نا، بنو نجار کے خاندان کے تھے یہ لوگ، اس وجہ سے آپ کے محرم رشتہ دار بھی ہوتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ یہ ام سلیم کی والدہ تھی، یعنی انس رضی اللہ عنہ کی نانی. تو جب ایک اکیلی عورت ہو اور دو لڑکے ہوں اور ایک مرد ہو، یعنی ٹوٹل تین مرد ہوں، تو کیسے صف بنے گی وہ بھی پتہ چلتا ہے. ویسے ہم آگے بھی پڑھیں گے اس کو کہ پہلے امام کھڑا ہوگا، امام کے پیچھے دو مرد کھڑے ہوں گے، پھر ان کے پیچھے ایک اکیلی عورت اگر ہے تو وہ کھڑی ہوگی، اگر دو عورتیں ہیں تین عورتیں تو وہ کھڑے ہوں گے سب سے پیچھے صف میں. کھجور کی چٹائی پر نماز پڑھنا. ہم سے ابو الولید ہشام بن عبد الملک نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، کہا ہم سے سلیمان شیبانی نے عبداللہ بن شداد کے واسطے سے، انہوں نے ام المومنین میمونہ سے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم سجدہ گاہ یعنی چھوٹے مسلح پر نماز پڑھا کرتے تھے. یعنی بس اتنا چھوٹے سی جگہ ہو کہ جس پر، یعنی آپ کے پاس ایسی کوئی چیز ہو کپڑا جس پر صرف سجدہ کر سکتے ہیں تو وہ بھی جائز اور درست ہے. تو چھوٹا سا اگر کوئی مسلح ہو، چاہے وہ کھجور کا ہو یا کسی چیز کا، بطور چٹائی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو یا طویل بوریا ہو، ہر دو پر نماز جائز ہے. اور امام بخاری کا یہ حدیث لانے کا مقصد یہی ہے، اور ان لوگوں کی تردید یہاں کرنا چاہتے ہیں امام بخاری جو سجدے کے لیے زمین کی مٹی کو شرط قرار دیتے ہیں. کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے نا کہ وہ بلکہ نجف کی مٹی ہی لے کر وہ گھومتے رہتے ہیں اپنے پرس میں اور اپنے جیبوں میں. اور کچھ مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے وہ بنے ہوئے ہیں، وہ اسی پر سجدہ کرتے ہیں. تو یہ بات درست نہیں ہے، یعنی یہ تو ایک آپ کا عقیدہ ہی غلط ہو گیا. تو آپ بوریے پر، چٹائی پر، کارپیٹ پر، جائے نماز پر، کسی پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. بچھونے پر نماز پڑھنا جائز ہے. انس بن مالک نے اپنے بچھونے پر نماز پڑھی اور فرمایا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور ہم میں سے کوئی اپنے کپڑے پر سجدہ کر لیتا تھا. اور ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے عمر بن عبید اللہ کے غلام ابو النضر سالم کے حوالے سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، آپ نے بتایا کہ میں رسول اکرم کے آگے سو جاتی اور میرے پاؤں آپ کے قبلے میں ہوتے، جب آپ سجدہ کرتے تو میرے پاؤں کو آہستہ سے دبا دیتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی اور آپ جب کھڑے ہو جاتے تو میں انہیں پھر پھیلا دیتی. ان دنوں گھروں میں چراغ بھی نہیں ہوا کرتے تھے. ایک اور حدیث دیکھ لیجیے، پھر اس پر ڈسکس کرتے ہیں. ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہ ہم سے لیث بن سعد نے عقیل سے، انہوں نے ابن شہاب سے ان کو عروہ نے خبر دی کہ عائشہ نے انہیں بتایا کہ رسول اکرم اپنے گھر کی بچھونے پر نماز پڑھتے اور عائشہ آپ کے اور قبلے کے درمیان اس طرح لیٹی ہوتی جیسے نماز کے لیے جنازہ رکھا جاتا ہے. اور اگلی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم اس بچھونے پر نماز پڑھتے جس پر آپ حضرت عائشہ سوتے اور عائشہ آپ کے اور قبلے کے درمیان اس بستر پر لیٹی رہتی. سبحان اللہ، ایک دفعہ ابو ہریرہ کوئی حدیث بیان کر رہے تھے اور اس میں نے کہا تھا کہ جب عورت اور گدھا گزر جائے سامنے سے تو نماز نہیں ہوتی ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا سن کے. اب ظاہر سی بات ہے، آپ خود سوچے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کیا برداشت کر سکتی تھی یہ بات. کہا کہ اچھا، ابو ہریرہ نے تو ہمیں گدھوں کے ساتھ ہی ملا دیا، یہ کیا بات ہوئی. تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے بطور مثال اور دلیل کے یہ حدیث پیش کی تھی کہ میں تو رسول اکرم کے سامنے سوئی ہوتی اور آپ تہجد کے لیے اٹھتے، اور ظاہر سی بات ہے اتنی جگہ نہیں ہوتی ہوگی، حجرہ تو بہت چھوٹا سا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ کتنے ہاتھ، سات ہاتھ لمبا تھا اور چھ ہاتھ چوڑا تھا تقریباً، واللہ عالم اسی کچھ اس کی لمبائی اور چوڑائی تھی، بہت چھوٹا سا حجرہ تھا. تو وہ کہتی ہیں کہ میں تو رسول اکرم کے سامنے سوئی ہوتی تھی، اور چونکہ پیر لمبے میں کرتی تو رسول اکرم کو سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہیں رہتی. جب آپ سجدے میں جاتے تو میرے ہاتھ میرے پیروں کو دھکا دیتے ہاتھ سے، تو میں پیر سمیٹ لیتی تاکہ رسول اکرم سجدہ کر سکے. پھر جب آپ سجدہ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے تو پھر میں اپنے پیر لمبے کر لیتی تھی. تو آپ دیکھیں، عورت سامنے ہے، نماز ہو رہی نہیں ہو رہی ہے؟ ہوتی ہے نماز، بالکل ہو جاتی ہے. اسی طرح سے وہ کہتی ہیں کہ ہم جو بستر پر سوتے تھے اسی بستر پر رسول اکرم نماز پڑھتے تھے، جو بچھونا ہوتا تھا یعنی بستر. اور وہ کہتی کہ میں اس طرح سے سامنے لیٹی ہوتی جیسے کہ جنازہ رکھا جاتا ہے سامنے نماز پڑھنے کے دوران. تو اگر کوئی پلنگ پر، بیڈ پر سویا ہوا ہو اور نیچے آپ نماز پڑھیں اور سامنے وہ ہو تو نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے. یا کم از کم کوئی تھوڑا ہلکا سا سائڈ میں، جیسے اب کوئی سو رہا ہو اور پورا حصہ اس کا سامنے نہ آ رہا ہو، تھوڑے سے پیر یا کوئی حصہ سامنے آ رہا ہو تو نماز اس وقت بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. سخت گرمی میں کپڑے پر سجدہ کرنا جائز ہے. حسن بصری رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ لوگ امامہ اور کنٹوں پر سجدہ کیا کرتے تھے اور ان کے ہاتھ دونوں ہاتھ آستینوں میں ہوتے. یعنی گرمی کی شدت کی وجہ سے، یعنی زمین اتنی گرم ہو جاتی تھی کہ وہ لوگ اپنی ٹوپی زمین پر رکھ دیتے تھے سجدہ کرنے کے لیے، اور ہاتھ زمین پر نہیں ٹیک سکتے تھے تو کیا کرتے تھے، آستین میں ہاتھ ڈال لیتے تھے، یعنی آستین کے ساتھ دونوں ہاتھ رکھ کے سجدہ کرتے تھے. ہم سے الولید ہشام بن عبد الملک نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے بشر بن مخفل نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے غالب قطان نے بکر بن عبداللہ کے واسطے سے بیان کیا. انہوں نے انس بن مالک سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نماز پڑھتے تھے، پھر سخت گرمی کی وجہ سے کوئی ہم میں سے اپنے کپڑے کا کنارہ سجدے کی جگہ رکھ لیتا. اس سے کیا پتا چلا کہ ایسا تکلیف سے بچنے کے لیے یا کچھ گرمی اور سردی کی شدت سے بچنے کے لیے اس طرح سے کیا جا سکتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارا دین کتنا آسان ہے، کتنی لچک رکھی گئی ہے کہ آپ جیسی سچویشن ہو اور جیسے حالات ہوں اس لحاظ سے آپ اگر اس طرح سے اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج اور کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی آپ کی نماز الحمدللہ قابل قبول ہوگی. تو کتنا آسان ہے ہمارا دین الحمدللہ. بشر بن مفضل ہے وہ نام. جوتوں سمیت نماز پڑھنا جائز ہے. ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو مسلم سعید بن یزید ازدی نے کہا کہ میں نے انس بن مالک سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں. اور ابو داؤد اور حاکم کی ایک روایت بھی ملتی ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو وہ جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا ذاتی یہ فیل تھا کہ وہ جوتے اتار لیتے تھے، یعنی وہ جوتوں میں نماز پڑھنا ناپسندیدہ مکروہ سمجھتے تھے. تو جوتے پاک اور صاف ہوں تو نماز اس میں پڑھی جا سکتی ہے. تو جوتوں میں نماز بغیر کسی کراہت کے جائز اور درست ہے، بشرطے کہ وہ صاف ستھرے ہوں. اگر گندگی کا شائبہ یا نجاست لگی ہو تو پھر ان کو اتار دینا چاہیے. ایکچولی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی میں کیا بچھا ہوا تھا نماز پڑھنے کے لیے، بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ لکھ کر ہی جواب دیجئے. چلیں، نیچے کیا بچھا تھا، کون سی قسم کا کارپیٹ تھا یا کیا تھا بچھا ہوا؟ مٹی تھی، ہے نا جی، جیسے وہ موٹی سی ریت ہوتی نا، روڑی کنکریاں جیسے ہوتے ہیں وہ تھی اس میں. کوئی قسم کی چٹائی نہیں تھی، کوئی کارپیٹ نہیں تھا، کوئی چادر نہیں تھی. اور چھت، مسجد نبی کی چھت کیسی تھی؟ بہت ہی مضبوط، جس سے کوئی دھوپ اور بارش اندر نہ آ سکے، ایسی یا کیسی تھی؟ جی، چھپر کی طرح تھی چھت، کھجور کی شاخوں سے اور تنوں سے بس بنائی گئی تھی، پتوں سے. جی ہاں، تو چھت پوری ٹپک پڑتی تھی بارش کے دنوں میں، پانی اندر گر جاتا تھا جس کی وجہ سے کیچڑ ہو جاتا تھا اندر، اور دھوپ کے دنوں میں دھوپ چھن چھن کر اندر آتی تھی تو اس سے بہت گرم ہو جاتی تھی وہ جگہ زمین. تو جب سجدہ کرتے تو چٹکے لگتے تھے زمین سے، تو اسی لیے پھر وہ اپنا کپڑا رکھ لیتے تھے. اور جب کھڑے ہوتے ہوں گے، آپ بتائیں کہ بغیر جوتوں کے اگر وہ کھڑے ہوتے تو آپ مجھے بتائیے پیر کتنے جلتے ہوں گے، ہے نا جی. گرمی تو آج کی جیسی تھی، کوئی آج تو ہماری مسجد ایئر کنڈیشن ہے ماشاء اللہ، سبحان اللہ. غریب سے غریب محلے کی مسجد کو بھی غریب لوگوں نے اپنی محنت کے پیسوں سے وہاں اے سی لگوایا ہوا ہے، ہے نا؟ کتنی سہولتیں آج ہم کو. اور کتنے یہاں پر آپ مسجدوں میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے دبیس قسم کے کارپیٹس ہیں. مسجد میں آپ جاتے ہیں تو ایک اچھی، یعنی آپ اپنے آپ کو خود رائل فیل کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیں، مسجدیں تو لگتی نہیں، لگتا ہے بس کوئی ہم کسی بادشاہ کے محل میں آ گئے ہو نا. اتنی خوبصورت مساجد، اتنی روشنی، اتنے قسم کے وہاں پر کیا کہیں گے، شینڈیئر، جھومر، لائٹس، کارپیٹس، اتنے اچھے قرآن، اتنے اچھے وہاں کے کیبنیٹ جہاں پر قرآن رکھے ہوئے ہیں کہ عقل دنگ اور حیران رہ جاتی ہے. تو رسول اکرم کے زمانے میں تھوڑی یہ فیسلٹیز تھیں، وہ لوگ تو کھلی زمین پر، کھلی آسمان ہوتا تھا اوپر، چھت، کوئی چھت بھی نہیں تھی ایسی مضبوط، اور وہاں نماز پڑھا کرتے تھے. تو اسی لیے جوتوں میں نماز پڑھنا جائز ہے بلا کراہت. لیکن ایکچولی پتہ نہیں، ہم لوگ جو اسپیشلی کچھ لوگوں کے نزدیک ہندوستان میں جو لوگ رہتے ہیں تو وہاں پر جوتے اور چپلوں کو کیا سمجھا جاتا ہے، کیا کانسیپٹ ہے؟ جوتوں اور چپلوں کو پتہ نہیں منحوسیت یا نجاست کی کیا چیز کی علامت سمجھے جاتے ہیں، مجھے نہیں پتا. کہتے ہیں کہ گھر کے اندر چپل نہیں لانی چاہیے، کچن میں تو بالکل نہیں لے کے جانی چاہیے، چپل کو باہر ہی رکھتے ہیں، گھر کے اندر لانا مناسب. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے مندروں میں جو مشرک لوگ ہیں تو وہ اپنے جوتے اتار کر جاتے ہیں پوجا کرنے کے لیے، چپل باہر اتار کر جاتے ہیں. देखा है आपने जी, वो एक अलग बात है। देखिए गंदगी की वजह से आप जूते चप्पल अंदर नहीं ला रहे तो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है, नो प्रॉब्लम, वो तो बिल्कुल सही और दुरुस्त है। इवन अगर आपके चप्पल, यानी आज के दौर में भी कारपेट पर आप जूते पहन कर नहीं जा सकते जो बाहर आप पहन रहे हैं, क्योंकि कारपेट को धोना बहुत मुश्किल है, मस्जिदों के कारपेट को भी। तो आप जूते पहनकर नहीं जा सकते आज के दौर में जहां कारपेट लगा हो या चटाइयां बिछी हो, तो वहां नहीं जा सकते। लेकिन वो एक अलग डिफरेंट चीज है कि आप गंदगी की वजह से चप्पल को घर में नहीं लाते हैं तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये सोच के कि घर के अंदर चप्पल नहीं लाना, उससे नहुसत आती है, क्या ये कॉन्सेप्ट सही हो सकता है? नहीं ना जी। मुशरिक किस तरह से समझते हैं कि वो चप्पल या जूतों को मेरे ख्याल से मनहूसियत की या नजासत की अलामत समझते हैं, लिहाजा वो उसको बाहर ही उतारते हैं। तो ये एक यानी अल्लाह पर तवक्कल या उसके खिलाफ हो जाएगी बात, यानी तो हम परस्ती में चली जाएंगी ये बात। मोजे पहने हुए नमाज पढ़ना जायज है। हमसे आदम बिन नबी अयास ने बल्कि कहा, हमसे शोबा ने आमिश के वास्ते से उसने कहा कि मैंने इब्राहिम लाकई से सुना, वो हमाम बिन हारिस से रिवायत करते थे, उन्होंने कहा कि मैंने जरीर बिन अब्दुल्ला को देखा, उन्होंने पेशाब किया, फिर वजू किया, अपने मोजों पर मसा किया, फिर खड़े हुए और मोजे समेत नमाज पढ़ी। आपसे जब उसके मुतालिक पूछा गया तो फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा ही करते देखा है। इब्राहिम लाकई ने कहा कि यह हदीस लोगों की नजर में बहुत पसंदीदा थी क्योंकि जरीर आखिर में इस्लाम लाए थे, तो ये रसूल अकरम का आखिरी उम्र का अमल था समझे। तो इससे क्या पता चलता है कि आप अगर वजू करके मोजे पहन लें, उसके बाद अगर आप रफे हाजत के लिए जाते भी हैं तब भी उन मोजों पर आप मसा कर सकते हैं, दोबारा से मोजे उतार के वजू करने की जरूरत नहीं है। कितनी आसानी है दीन में हमारे। और बहुत सारे लोग यहाँ पर वो तौजी पेश करते हैं कि नहीं, वो मोजे सिर्फ चमड़े के होना चाहिए और इतने लंबे होना चाहिए तभी आप मसा कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा दीन हमें आसानियां फराहम करता है, सहूलतें देता है। आप अगर हजर में हैं, अपने ही घर में, अपने शहर में हैं, तो आप 12 घंटे दिन 12 घंटे रात 24 घंटे तक आप मोजों पर मसा किए हुए रह सकते हैं। जैसे कभी सर्दी के दिन है तो आप बिल्कुल मसा करके नमाज पढ़ सकते हैं अगर आपने वजू करके मोजे पहने थे तो। और अगर आप सफर में हैं तो 3 दिन 3 रातें आप मोजों पर मसा कर सकते हैं, ये आसानी के लिए है। तो वजू करके पैर धोने के बाद आप मोजे पहन लेते हैं तो उस सूरत में मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रात और मुकीम के लिए 1 दिन 1 रात मसा करना जायज है। और मोजों से यही खफ मुराद है, जराबों पर या मोजों पर मसा दोनों पर दुरुस्त है। तो यहीं तक हम करते हैं, अगर आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप अभी कर लीजिए प्लीज, हाथ उठा लीजिए। चलें फिर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।